السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نجم آیت نمبر 26. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے معصوم کرتے ہیں. اصل میں یہاں پر اس عقیدے کی بالکل ہی تردید کر دی گئی ہے. جو سفارش کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انسان جس کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارے بزرگ، فلاں ہمارے پیر یا فلاں ہمارے جو بھی ہیں رہنما لیڈر، وہ ہماری سفارش کر دیں گے. جیسے کہ اہل کتاب نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام دراصل ہم کو جہنم سے بچا لیں گے تو ہمارا تو جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے سیم مشرکین مکہ بھی دراصل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور صرف بیٹیاں قرار دینا، آپ دیکھیں کہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو چیز پسند کی وہ بیٹیوں کو پسند کیا، اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے تھے. تو ایک تو انہوں نے فرشتوں کو مؤنث سمجھا اور دوسرا ان کو سفارش ہی سمجھا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی اس کے بارے میں پروانہ حاصل کیا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہ دے کوئی اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اذن دے گا، وہ سفارش کر سکے گا. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمام فرشتے مل کر بھی اگر کسی کی سفارش یا شفاعت کرنا چاہیں گے تو وہ اس کے حق میں فائدہ نہیں دے سکتی. کہاں کہ تمہارے جو بناوٹی معبود ہیں تو بھلا یہ کیا سفارش کر سکیں گے، کیونکہ اختیارات سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے یا کہہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت نہ دے. تو اللہ کے حضور کسی کو بھی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کو اجازت دی جائے گی تب کہیں جا کر وہ سفارش کر سکے گا. اور تم نے جو یہ سوچ رکھا ہے پہلے سے کہ یہ فلاں فلاں ہماری سفارش کر دے گا، تو دراصل یہ آخرت کے عقیدے سے ایک طرح کا انکار ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہونا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہی عقیدہ لے کر پروان چڑھتے ہیں اور اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہم تو امت محمدیہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں بھلا جہنم کہاں سے چھوئے گی. اور اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو خود ہوتا ہے. یقین جانے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے. وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا ہے اور سوچتے کہ مجھے کچھ عمل کی کیا ضرورت، چند میں وظیفے اور اذکار پڑھ لوں بس میرے لیے نجات کے لیے کافی ہے، اور باقی کا سارا کام تو میرے فلاں 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 سنبھال لیں گے، ان کی سفارش میرے کام آ جائے گی. تو انسان عمل سے بے بہرا ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل آپ دیکھیں کہ شرک سے بھی بڑھ کر ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عقیدہ، کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں میری سفارش کروا دیں گے. تو یہ چیز انسان کے لیے کافی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. وہی والی بات ہے کہ کوئی ان کے پاس نہ دلیل ہے نہ کوئی یقین ہے ان کو، بس صرف اور صرف اپنی خواہشات، اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے اور وہم و گمان پر چل رہے ہیں. ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کا دراصل ان کا مسئلہ کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو معبود ہو وہ ایسا ہو جو اپنے بندوں کی خواہش پوری کرے یا اپنے بندوں کی مرضی پر چلے. اور اسی بنا پر انہوں نے سفارش کا عقیدہ خود گھڑ لیا تھا کہ اگر ٹھیک ہے ہم شرک تو نہیں کرتے ہیں، ہم تو یہ بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو بلکہ ان کے آگے جھکتے اس لیے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے. اور یہ سفارش کرنے کا جو عقیدہ تھا ان کا دراصل اس کے پیچھے سوچ یہ کار فرما تھی کہ ہم اپنی مرضی سے، چونکہ بتوں کو ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو یہ بت ہماری مرضی کے مطابق اپنے رب سے فیصلے کروائیں گے. جیسا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ رب کو موڑ دیں گے. تو یہ گمراہ کن عقیدہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور یہ صرف اور صرف گمان کی بنیاد پر تھا. ان کے پاس کوئی اس کے لیے دلیل نہیں تھی, کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس, وہ صرف ظن کی پیروی کر رہے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں 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 ہمیں بچا لیں گے, ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہوتی ہے, اگر یہ بات درست ہوتی تو صحابہ کرام ایسا کرتے. جب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ظن اور خواہشات کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں کی جو سوچ تھی کفار مکہ کی, وہ نہایت ہی سطحی سوچ تھی. یعنی وہ صرف دنیا کے مفادات ان کے مد نظر زیادہ اہمیت رکھتے تھے, یا پھر جو شخص جتنا مالدار ہوتا اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے. لہٰذا صرف ظاہر پرستی پر وہ لوگ کام کرتے تھے, ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں تھا. تو اس آیت میں دراصل واضح طور پر آخرت کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے. دنیا میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ تو آخرت میں ہی ہوگا کہ کون حق پر ہے. یہاں کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ ملائکہ کا جو عقیدہ تھا, انہوں نے اس بنا پر اختیار نہیں کیا کہ انہیں کسی ذریعے علم سے یہ بات معلوم ہوئی تھی, کوئی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا مؤنث ہیں, بلکہ صرف انہوں نے اپنے قیاس اور گمان سے یہ بات فرض کر لی تھی کہ یہ جو آستانے ہم نے بنائے ہیں اور جن سے ہم مرادیں مانگ رہے ہیں, نظر نیاز ہم ان کو چڑھا رہے ہیں, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, دیویوں کو اس طرح سے سمجھتے تھے. فَآرِدْ أَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے, اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے, یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. تو ایسا شخص جس کو خود ہی اپنی کوئی فکر نہیں ہے, تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. اور یہاں پر جو ذکر کی بات کی گئی ہے کہ فَعَارِدْ أَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو لہٰذا اس سے اعراض برتو, جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے. تو ذکر سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی نصیحتیں بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن بھی ہو سکتا ہے, یا پھر جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر سننا گوارا ہی نہ ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو, اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کرو. کیونکہ ایسا شخص جس نے پہلے سے دل میں ٹھان لیا ہو کہ وہ حق کو قبول ہی نہیں کرے گا, جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو, جو دنیا کے مادی فائدوں پر اپنی جان دیتا ہو, بھلا وہ اتنے اعلیٰ مقاصد کے لیے کیسے کام کر سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج پوری ہماری دنیا اسی طرف دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں, یا سود سے بچتے ہیں, بینک سے قرضے نہیں لیتے, یا پھر یہ بھی جو آج کل جتنی بھی جو فیسلٹیز دی جا رہی ہے سود کے نام پر وہ نہیں لیتے ہیں, حلال حق حلال کی کمائی سے گزارا کرتے ہیں, تو کیا آج کے دور میں ایسے لوگوں کو بے وقوف نہیں سمجھا جاتا؟ یا جو پردہ کرنے والے ہیں, دین کی راہ پر چل رہے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو دیوانے نہیں کہا جاتا؟ تو آج کی سوچ کیا ہو گئی ہے؟ وہی مادہ پرستانہ سوچ, وہ سطحی سوچ ہو گئی ہے کہ بس صرف کھاؤ پیو اور عیش کرو. یا کمیونزم نے جو نعرہ دیا تھا اور سوچ دی تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان, یعنی انسان کی زندگی بس اسی روٹی کپڑا اور مکان کے محور کے گرد گھوم رہی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ بس تم صرف روٹی کپڑا اور مکان کے لیے جیو, باقی سب کچھ جائے جہنم میں. اور مسلمان بھی سیم اسی سوچ میں جی رہا ہے. کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے نا کہ مشرک اگر کرتے ہیں تو کریں, کافر اگر کرتے ہیں تو کریں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اگر ایسا کریں یا ان کی ایسی سوچ ہو تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, جو آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہو, کیا وہ یہ سطحی سوچ لے کر جی سکتا ہے یا یہ مادہ پرستانہ سوچ رکھ سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری میجورٹی مسلمانوں کی اسی حال میں مبتلا ہے. ان کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ صبح اٹھو, بس کھاؤ کماؤ عیش کرو, اور بس رات میں تھک کر سو جاؤ, پھر صبح اٹھ کر وہی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ, بس کچھ نہیں چاہتا. لم یرد الا الحیات الدنیا, اسے کچھ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر اسے چاہیے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف اسے پلٹنا ہی نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نصیحتیں پسند ہی نہیں آتی, قرآن پڑھنے پڑھانے میں, اس کے احکامات پر عمل کرنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے, بس وہ کیا جاتا ہے, بھاگ رہا ہے دنیا کی طرف, ایک دوڑ لگی ہے, ایک ریس لگی ہے. ایسے ہی حال ہو گیا نا ہمارا, ایک شادی پر دوسری شادی، ایک شادی پر جو کپڑے بنائے تھے دوسری شادی پر وہ کپڑے نہیں پہنتے ہم، نئے نئے ڈریس چاہیے، بس دوڑ لگی ہے ہمارے اندر کپڑوں کی، جیولری کی، ہر چیز کی، مادہ پرستانہ سوچ، دنیا کے لیے جینا بس۔ کہ یہ زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا بندوں کو اپنے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں انس کو کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ مقصد بتاتا ہے دنیا میں بھیجے جانے کا کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ لیکن ہمارا بہتر عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہتر لائف اسٹائل کس کا ہے، اس نے فلاں یہ طریقہ اختیار کیا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں کے پاس ایسا گھر ہے، فلاں کے پاس ڈبل اسٹوری ہے میرے پاس ٹریبل اسٹوری گھر ہو، فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس اس سے بہتر ہو۔ یہ آج ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ آج ہمارا معاملہ ہے۔ کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ کیوں ہم کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پلٹ کر جانا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنا غیر والا انداز ہے نا۔ آپ سوچیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لے، کسی میں ہے مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرا سکے ہمارے لیے؟ اصل تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرانے کی کوشش کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فارد امن طلّہ، اعراض برت لیجئے اس سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جس کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، جس کو یہ دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو اس کے پیچھے نہ پڑو، اپنا وقت نہ ضائع کرو ایسے شخص کے پیچھے جو کوئی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، جو مادہ پرست ہے، جو بلند مقاصد کے لیے نہیں جی سکتا بلکہ دنیا کی خاطر جیتا ہے، جس کا مطلوب اور مقصود یہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے۔ تو ایسے مادہ پرست انسان سے، ایسے جو اللہ تعالیٰ سے بیزار انسان ہیں، ان پر اپنی محنتیں ضائع نہ کرو، ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اپنی توجہ تو ان لوگوں کی طرف لگاؤ جو اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ پھر وہی والی بات ہے کہ ان لوگوں کا مبلغ علم جو ہے کیا ہے؟ بس یہی کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی۔ تو جیسے پیچھے کہا گیا تھا تو جملے معترضے کے طور پر پھر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ دنیا اور اس کے فائدے سے آگے کچھ نہ جانتے ہیں، نہ کچھ نہ سوچتے ہیں، اسی پر اپنی ساری محنتیں، اپنا سب کچھ صرف کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر جو انسان ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت پاتا ہے، وہ تو اس راہ کو اپنا لے گا، لیکن جس نے اپنے لیے وہ راستہ چوز کر لیا ہو جو گمراہی کا راستہ ہے، تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور دنیا میں کسی کو دیکھ کر ہم کوئی فیصلے نہیں کر سکتے کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے، اور یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور اسی کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کون صحیح راستے پر ہیں، ہدایت کی راہ پر ہے، اور کون گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کی پرواہ نہ کرو کہ وہ دین کی طرف بلانے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس پر کیا الزامات لگاتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر کسی کے پاس اگر کوئی اچھائی ہے یا کسی کے پاس مال و دولت ہے، یا بظاہر کوئی شخص ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے اور کیسا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ آخرت ہی میں ہوگا۔ تو ہدایت اور گمراہی صرف اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اور کیوں؟ تاکہ جو نیک لوگ ہیں ان کو نیکیوں کا بدلہ ملے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ ملے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ یہ پیچھے کی آیتوں کی دراصل اس میں تشریح کی گئی ہے کہ آخرت تو قائم ہونی ہے، اور آخرت قائم ہوگی اس لیے تاکہ جو لوگوں نے برے عمل کیے ان کو اس کا برائی کا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ نیک عمل کرتے رہے ان کو اس کی جزا بھی ملے گی، اچھی جزا ملے گی۔ احسنوا بالحسنی، جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ان کو اس کی جزا بھی ملے گی۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ تو وہ لوگ کیسے ہیں جو نیکی کی طرف جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ آپ کے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ ایک ترجمہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں جنین تھے۔ لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بتا رہا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور فواحش سے دور رہتے ہیں، سوائے چھوٹی موٹی کچھ غلطیوں کے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ بچتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنے نفس پر اس طرح سے پوری طرح اختیار نہیں ہے، اس کا نفس کبھی کبھی دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ کہنے کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا میری تو کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹتی، اچھا میری تو کبھی کوئی تہجد نہیں چھوٹتی، میں تو روزانہ تہجد پڑھتی ہوں، میں تو اتنے سالوں سے یہ اور یہ اور یہ کام کر رہی ہوں، میں تو ایسی ہوں، میں تو ویسی ہوں، اس طرح کی نیکی کی باتیں۔ میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، میں تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی، بس اپنے آپ کی تعریف، میں بہت اچھی، باقی سارے لوگوں میں غلطیاں ہیں، میں بہت اچھی۔ نہیں، بلکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کبائر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فواحش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الا اللمم، سوائے لمم کے۔ تو یہ جو تنبونا بھی بہت اہم لفظ ہے کہ جو بچنا چاہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبائر دراصل کبیرہ کی جمع ہے، اور کبیرہ گناہ کی تعریف ہم پہلے سے پڑھ آئے ہیں، اور مختلف اسکالرس نے مختلف اس کی تعریف بیان کی ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے یا جس کے کرنے کی سخت مذمت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور فواحش وہ گناہ ہوتے ہیں جس کے اوپر حد جاری کی گئی ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، بے حیائی پر مبنی کام جیسے زنا، لواطت وغیرہ۔ تو جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی بعض اوقات انسان کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، لیکن بہرحال کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، اور اگر حد اس پر جاری کرنی تھی تو حد جاری نہ کی گئی ہو، اور ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے اوپر جہنم کی وعید ہو، قرآن میں اس کے بارے میں سزا بیان کی گئی ہو، یہ سارے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ کبائر سے بچتے ہیں، وہ کبھی بھی کبیرہ گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی فواہش کے قریب جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں فواہش میں پھر جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ حیا آ جائے گی، یعنی ہر بے حیائی کے کام فواہش کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل تو بے حیائی کو تہذیب سمجھ لیا گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک جو جتنا بے حیا نہیں ہوگا، یا پھر اس کو بولڈنیس بھی کہا جاتا ہے، بے حیائی کو بولڈنیس ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور شرمیلا ہونے کو دکیانوسی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا جھیپو قسم کے لوگ ہیں، یا ایسی لڑکیوں کو جھیپو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کو تو اچھی بولڈ تیز و ترار لڑکی چاہیے، لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، یا جو لڑکے بےچارے شریف ہیں، عفت ماب ہیں، حیادار ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ جھیپو قسم کے لڑکے، اس طرح سے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ تم کیا یہ شرما شرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اتنا تم کیوں شرماتے رہتے ہو، کیوں تمہارے اندر اتنی حیا ہے؟ تو اللہ کے رسول بھی وہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے سن لی وہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دو اس کے حال پر، کیونکہ حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیادار ہونا خیر والا ہونے کی علامت ہے، اور بے حیائی اس کا اپوزٹ۔ تو آج کے دور میں سب تقاضے، سب کچھ الٹے معاملات ہو گئے ہیں، سب الٹ گئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اب بے حیائی کو نئی تہذیب کا نام دے دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کو ایز اٹ از فالو کیا جاتا ہے۔ جو کچھ یہ ٹی وی یا ٹاک شوز والے جو بتائیں اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں۔ مخلوط جو محفلیں ہیں وہ عام ہو گئی ہیں، عورتیں سج سنور کر بن سنور کر باہر نکلتی ہیں اور اس پر وہ کوئی اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتی، وہ اچھا سمجھتی ہے بن سنور کر باہر نکلنا۔ ایکچولی یہ سب کیا ہے، بے حیائی ہے یہ۔ تو بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی مغفرت ہونی ہے، جن کو معاف کر دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کبائر اور فواہش سے اجتناب کرتے ہیں، نہ کہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف فرما دے گا۔ پھر الا اللمم کی بات کی گئی ہے، اب یہ تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے لمم کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لمم کی تعریف ہے فتح القدیر میں کیا بتائی گئی ہے۔ لمم کے لغوی معنی ہے کم اور چھوٹا ہونا، اسی سے اس کے الگ الگ استعمال بتائے گئے ہیں کہ کہاں کہاں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الما بالمکان کا مطلب ہوتا ہے مکان میں تھوڑی دیر ٹھہرا، الما بالطعام کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کھایا۔ اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہونا، یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا اور اس پر دوام و استمرار نہ کرنا، یعنی اس کو کنٹینیوسلی نہیں کرتے رہنا، اس کے اندر ہمیشگی نہ ہو، یا پھر محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لمم کہلاتی ہیں۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ دراصل اس کا جو مفہوم ہوگا اس کو ہم اگر ہم سمجھیں تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ صغیرہ گناہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اگر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے تو وہ اجتناب کرتے ہیں، لیکن کسی چھوٹے موٹے گناہ کا ایک دفعہ کر لینا، یا گناہ کے قریب جانا لیکن کرنا نہ، چھوٹے گناہ کے قریب بھی جانا لیکن کرنا نہ، یا اسے چھوڑ دینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، تو دراصل یہ کبائر سے بچنے کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے گا، چھوٹی موٹی غلطیاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مفردات القرآن میں جو اس کے معنی بتائے گئے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لمم تو شیعوں کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کے، اسی سے لمم تو شاستہ کا محاورہ ہے جس کے معنی کسی پراگندہ حالت کو سنوارنے کے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اللمم کے اصل معنی معصیت یعنی گناہ کے قریب جانے کے ہیں، کبھی اس سے صغیرہ گناہ بھی مراد دیے جاتے ہیں، جیسے کہ محاورہ ہے فلان یفعل کذا لمما، وہ کبھی کبھار یہ کام کرتا ہے۔ تو اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بڑے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور لممن کا لفظ الممت بکردا سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی چیز کے قریب جانا کے ہیں، یعنی ارادہ کرنا مگر مرتکب نہ ہونا۔ تو مجھے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کے قریب جانا لیکن پھر رک جانا، ارادہ کرنا لیکن وہ کام نہ کرنا، یہ لمم ہے۔ اور زیارت الامام کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کی زیارت مختصر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو لمم سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ اگر یہاں پر غلطی کر گئے ہم لوگ کہ اچھا ٹھیک ہے لمم کی تو اجازت ہے نا، لمم کر سکتے ہیں، تو یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بھی دراصل بڑے گناہ بن جاتے ہیں، یعنی کسی چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنا یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کثرت، یہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اس حدیث کی اوتھینٹیسٹی فی الحال مجھے نہیں یاد آ رہی ہے، واللہ عالم ضعیف ہے یا صحیح ہے، لیکن حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے اور آپ نے جب رات میں کہیں پڑاؤ کیا تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ایک آگ جلائی گئی، تو سب سے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ لکڑیاں جو بھی کچھ ہے جمع کر کے لاؤ تاکہ آگ جلائی جائے۔ جب سارے لوگوں نے لا کر جمع کر دیا، اس سے آگ جلائی گئی تو خوب آگ بھڑک اٹھی، جس سے آس پاس کا ماحول روشن ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کو دیکھ کر فرمایا کہ انسان کو جلانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے دیکھیں یعنی کس طرح سے تنکا تنکا جوڑ کر وہ آگ بنی نا، یہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کثرت ہی کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بھی پھر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ تو کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نا، کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور کیا پتہ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہو یا گناہ کا سوچا ہو اسی وقت موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اس لیے صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، وہ کبھی بھول کر بھی ایسے چھوٹے گناہوں کی طرف بھی نہیں جاتے تھے اور ڈرتے تھے، اور اگر چھوٹے چھوٹے کام بھی ان سے ہو جاتے تو وہ اپنے آپ کو کہتے کہ فلاں فلاں ہلاک ہو گیا۔ یعنی اگر ان کے دلوں میں کچھ سوچ بھی آتی، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور حنزلہ رضی اللہ عنہ کا، حنزلہ نافقہ، حنزلہ نافقہ۔ ابو بکر صدیق پوچھنے لگے کیا ہوا حنزلہ، کیوں ایسا کہہ رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تو میرا کچھ اور حال ہوتا ہے، ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور جب گھر میں بیوی بچوں میں آتا ہوں تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، وہ باتیں بھول جاتا ہوں۔ کہنے لگے یہی معاملہ تو میرا بھی ہے، چلو چل کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ جب پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری حالت وہی ہوتی جو یہاں میری مجلس میں ہوتی ہے، یعنی گھروں میں بھی وہی حالت ہوتی جو میری مجلس میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کرتے، یعنی پھر تم فرشتوں کے لیول پر پہنچ جاتے۔ یہ نیچرل ہے، یعنی انسان ہونے کے ناطے۔ لیکن صحابہ کرام ڈرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کس قدر وہ ڈرا کرتے تھے، کس قدر وہ روتے تھے، آخرت کی فکر سے ان کے اوپر ایک طرح سے لرزہ تاری رہتا تھا، ان کی آنکھوں کے گرد نالیاں بن گئی تھیں روتے روتے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو وہ ڈرایا کرتے تھے کہ اگر یہ چھوٹی غلطی ہو گئی تو کہیں اس پر پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو، یہ نہیں ہو کہ سوچ سمجھ کر گناہ کی طرف جائے، اچھا ٹھیک ہے چھوٹا ہی گناہ ہے نا، کر لیں کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے، کوئی حد تو ہے نہیں اس کے اوپر، صرف توبہ کافی ہے، کر لو، خوب انجوائے کر لو لائف، آخری عمر میں حج اور عمرہ کو چلے جائیں گے تو بس کافی ہو جائے گا۔ اچھا اس سال رمضان آ رہے نا، تو جتنے گناہ کرنا ہے پہلے کر لو، رمضان میں روزے رکھ کے سب معاف کروا لیں گے، استغفر اللہ۔ ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے انسان کی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جن کی بخشش ہوگی ان کا کیا معاملہ ہوگا، کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہوں گے، فواہش سے بچتے ہوں گے، سوائے چھوٹی موٹی غلطیوں کی، کہ کبھی دل میں خیال آگے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کیسا ہے کر کے دیکھوں، تو پھر لیکن فوراً دل میں خیال آگے کہ نہیں 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 یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں اس کو، تو اس سے رک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رب کا واسع المغفرہ، کہ تمہارے رب کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، اور وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کی پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے۔ اور یہ جو جنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اجنتن جنین کی جمع ہے، جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوتا ہے۔ تو تمہارا رب تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، یہ تمہاری کیفیت سے اس وقت سے واقف ہے جب تمہاری حرکات اور سکنات سے سارے لوگ بے بہرے تھے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، تمہاری حرکتیں سب سے چھپی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہے، وہ تمہیں دیکھنے پر وہاں بھی قادر ہے۔ تو پھر تم اپنی پاکیزگی کا دم نہ بھرو۔ اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ سچے تھے اور آپ سے جو وعدہ کیا گیا وہ بھی سچا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ یعنی نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع کیا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ خون کی پھٹکی رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، اور آیا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ بہشت اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے تو وہ کوئی دوزخیوں کا سا کام کر بیٹھتا ہے، اور کوئی بندہ زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دوزخ سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ بہشتیوں کا سا کام کرتا ہے اور بہشت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ جنین جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ نطفہ یعنی کیسے انسان بنا، اس کی وہ اپنی حالت کو سوچے۔ دوسری بات یہ کہ انسان زندگی بھر نیک کام کرتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہا، اور آخر وقت میں وہ یہ سوچے کہ اچھا تھوڑا سا گناہ کا مزہ میں بھی تو لے لوں، یا تھوڑا سا میں یہ کام کر کے تو دیکھوں، کوئی بڑا تو گناہ نہیں ہے، چھوٹا سا گناہ کر لوں تو کیا ہوا، تو آخر وقت میں کوئی اپنا ایسا عمل کر لیتا ہے جو گناہ کی طرف اس کو لے جاتا ہے اور پھر آخر کار وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نیک کام کرتے بھی ہو تو اس کی بڑائی نہ بیان کرو, اسے ذکر نہ کرو, اس کا چرچا نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تھے. تو فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا, کہ اپنے پاکی کا دم نہ بھرو, اپنی پاکیزگی نفس کا دعویٰ نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے اور کون برا ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ کیا ہم میں سے کسی کو زیب دیتا ہے کہ ہم اپنی پاکی کے دعوے کریں, اپنی پاکی کے واقعے لوگوں میں بیان کریں کہ اچھا میں تو ایسی اور میں تو ویسی اور میں تو بہت اچھی ہے. ہمیں اس کی اجازت کر سکتے ہیں کہ بھلا ہم ایسا نہیں نا. تو لہٰذا کبھی بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا ہے, کبھی بھی اپنی تعریف آپ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی تعریف کر دے تو اس پر بھی سکھایا گیا ہے, اللہم لا تواخذنا بما یقولون واغفر لما لا یعلمون واجعلنی خیر مما یظنون, کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میرا مواخذہ نہ کرنا یا رب جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, اور مجھے بخش دے, اور جو میرے بارے میں یہ جانتے ہیں تو میں اس سے زیادہ اپنے بارے میں جانتی ہوں, لہٰذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس پر معاف فرما دے اور مجھے ان کے گمان سے زیادہ بہتر بنا دے. سبحان اللہ کتنی اچھی دعا سکھائی گئی ہے. تو ہمیں جیسے ہی کوئی تعریف کرے ہمیں فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. پہلی بات تو جان بوجھ کر کسی مسلمان کی تعریف کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے منہ پر, کیونکہ اسے فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کی, ہو سکتا ہے فخر اور غرور میں انسان مبتلا ہو جائے یا پھر ریاکاری آنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو کسی کی زبان پر اس کے سامنے بہت زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی بلا ارادہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جائے تو جو سننے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً یہ دعا پڑھ لے, اور خود تو اپنی پاکی بیان کرنی ہی نہیں ہے. جب دوسروں سے نہیں سننا ہے تو خود بھلا کہاں سے کر سکتے ہیں. تو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا ہے. افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدا عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراہیم الذی وفا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ سوال یہ انداز ہے مسلسل ایک طرح سے چونکایا جا رہا ہے. کچھ روایت جو ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں, اکثر مفسرین کا جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات دراصل ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں, اور چونکہ قرآن کا یہ انداز ہے, یہ اسلوب بیان ہے قرآن کا کہ وہ کسی کا نام لے کر پن پوائنٹ کر کے نہیں کہتا ہے, بلکہ ایک شخص کو پیش کیا جاتا ہے. اب وہ اس شخص کی سی صفات رکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, چاہے تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگ, اس کے بعد کے جو ادوار گزرے ہیں اس وقت کے لوگ, اور آج کا جو دور گزر رہا ہے آج کے دور کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری کوالٹیز جس پر فٹ ہوتی ہے وہی وہ شخص ہے. کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ تو یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا. طبری کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر راضی ہو گیا, مگر جب اس کے ایک دوست جو کہ مشرک تھا اس کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے اس کو بہکایا اور کہا کہ کیا تم اپنا دین آبائی چھوڑ دو گے؟ اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو, میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب بھگت لوں گا. کہا جاتا ہے کہ ولید نے اس کی بات مان لی اور اللہ کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا, اور جو اس نے رقم طے کی تھی دینے کے لیے اپنے دوست کو وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کفار مکہ کو بتانا ہے دراصل کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری اس بات نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی ایک شخص نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لوں گا تو مجھے پیسے دے دو, اس پر وہ راضی ہو گیا. تو یہ نادانی ہی ہے نا, حماقت ہی ہے. آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. کرسچینٹی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی بات ہے نا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کا کنسپٹ کیا ہے کہ بشپ کے پاس جاتے ہیں جو ان کا فادر ہوتا ہے مذہبی, اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں, ایک چٹھی دے دیتے ہیں اس کے پاس یا اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو زبانی اپنے گناہ سنا دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس ڈبے سے چٹھی نکالو, یا پھر خود کوئی چٹھی دیتا ہے اس کو, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں فلاں اتنے ڈالر پے کر دو یا اتنے ریال پے کر دو یا جو بھی ان کی کرنسی ہے پے کر دو, اور پھر وہ جب پے کر دیتے تو ٹھیک ہے جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا. استغفر اللہ. یعنی یہ بھی کوئی طریقہ ہے بھلا کہ آپ خود سوچے انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو خود اپنی حماقت کا احساس ہوگا. اور آج بھی بہت سارے مسلمان بھی مزاروں پر جا کر نظر و نیاز چڑھا کر اس طرح سے سمجھتے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سارے کام کر لو گناہ بخشے گئے ہمارے, یا فلاں کو کچھ چڑھاوا چڑھا دو وہ ہماری سفارش کروا دیں گے. اتنی سستی اگر نجات ہوتی تو پھر یہ ساری محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, ہے نا. تو یہ دراصل سستے سے نسخے ہیں نجات کے, جو لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. لوگوں کو غافل کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم یہ نسخے خرید لو سستے سے تم نجات پا جاؤ گے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اتنی تگ و دو نہ کرنی پڑتی, مکہ میں اتنے صبر کے ساتھ گزارا نہ کرنا پڑتا ظلم و ستم سہتے ہوئے, اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنی زمین بستی اور گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت نہ کرنی پڑتی دوسرے شہر, پھر ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو بھی وہاں پر بھی تکلیفیں, جہاد, سب کچھ. تو یہ تکلیفیں جو اٹھائیں کس لیے اٹھائیں؟ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملنے کے لیے نا, کہ بدلہ ملے اس کا. اگر یہ ہوتا صحابہ کرام کو پتا چلتا کہ اچھا ٹھیک ہے لو تھوڑے سے پیسے لو اور پیسوں کے بدلے ہمیں یہ مل جاتی ہے فیسلٹیز تو بس کافی ہے, تو یہ محنت وہ کرتے کراتے نہیں تھے. پھر آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چھوٹے موٹے اسکار پڑھ لو, ایک چلہ کاٹ لو, ایک وظیفہ کر لو, بس تم بخشے گئے. تو نہیں جناب, اتنا آسانی سے چھوٹنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ایسی راہ ہے جس میں آپ کو کوشش, سعی, جدوجہد کرنا ضروری ہے. مسلسل جدوجہد, مسلسل آپ کو اسٹرگل کرنا ہے اس راہ میں, مسلسل کام کرتے چلے جانا ہے, کرتے چلے جانا ہے, یہاں تک کہ جب تک آپ اپنی منزل پر نہ پہنچ جائیں, منزل تک نہ پہنچ جائیں. اور منزل کیا ہے ہماری؟ جنت انشاءاللہ. تو بہرحال یہ شخص تھا جس نے تھوڑا دیا اور روک لیا, یعنی جو بات اس نے طے کی تھی آخرت کے لیے اس میں بھی پورا نہیں دیا. یعنی اتنا کنجوس تھا وہ شخص کہ اس نے جو معاملہ طے کیا تھا پیسے دینے کا وہ بھی پورے نہیں دیا آخرت کے لیے, اور اس سے بھی ہاتھ روک لیا. تو بیسیکلی اس کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ روک لیا. کاف دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے. سخت زمین کو کہا جاتا ہے. تھوڑا سا خرچ کر کے ہاتھ روک لینا یا خرچ کا ارادہ کر کے پھر رک جانا. مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے ارادہ کرتے کہ اچھا کوئی کسی کی تقریر سن لی تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے اور جذبات میں آ گئے, اچھا ہم تو فلاں کام کے لیے 1,00,000 دیں گے, 2,00,000 دیں گے, لیکن پھر جب وقت گزرتا ہے ارے میں نے بہت بڑا کمٹمنٹ کر لیا تھا, اتنا تو میں نہیں دے سکتا اور میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں, اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو عقدہ تھوڑا سا دے کر رک جانا, پیچھے ہٹ جانا, یہ دینے کا ارادہ کرنا اور پھر نہ دینا, یہ عقدہ ہے. پھر دوسری جو اہم بات بتائی گئی ہے اس میں کہ چونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ تم مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو اور میں تمہاری جگہ وہاں پر آخرت میں سزا بھگت لوں گا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر اس نے یہ کہا ہے؟ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے جملہ. یا ان کو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کچھ اس کی خبر ملی ہے جس کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا رہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اتنا کلیئر کٹ اصول ہمیں بتا دیا گیا ہے نا, کہ اگر انسان صرف یہی آیت کو پڑھ لے اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں, وہ کبھی کسی پر ڈپینڈ نہ کرے, کبھی ایسے جھوٹے سہارے نہ تلاش کرے, کبھی کسی کو سفارش ہی نہ سمجھے, اپنا عمل کرتے جائے, کیونکہ اس کو وہی اٹھانا ہے, وہ وہی اٹھائے گا جو کہ اس نے عمل کیا تھا. تو اس آیت سے دراصل تین ہمیں بڑے اصول ملتے ہیں. ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی, الا یہ کہ اس کام کے کرنے میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو, یعنی کسی نے سپورٹ اگر کیا ہو تو. اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے کام کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا, نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا اچھا چلو میرے کہنے پر کر لو پلیز, میں کہہ رہی ہوں نا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری سفارش کر دوں گی, یہ تم فکر مت کرو میں تمہارا گناہ اپنے سر لے لوں گی, تم کر لو پلیز. یہ استغفر اللہ, اس طرح کی باتیں. زیادہ تر جو دوست احباب ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی ہیں, دوستوں کے کہنے پر گناہ کیے جاتے ہیں, دوستوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے. اور دوست اگر اتنا جملہ کرے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری جگہ سزا بھگت لوں گی, میرے کہنے پر چلو, میرے کہنے پر کرو, میں دیکھ لوں گی, میں بھگت لوں گی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی کے کہنے سے بھی کوئی کسی کی سزا نہیں بھگتے گا اور نہ کسی کو موقع دیا جائے گا. تو اللہ تزر واضر تم وزرا اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو کچھ روایت ہم کو ملتی ہیں اور جس سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، یعنی فقہی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا تھا، کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس نے ان کی تربیت کی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر جو بات پیش کی جاتی ہے کہ مردے کو اس کے بچوں کے رونے کی وجہ سے جو اس کے گھر والے روتے ہیں اس سے سزا ملتی ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے یہی والی آیت پڑھ کر سنائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو اس کے لیے امام بخاری نے اس کا بہت اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے، وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں ان کی کتاب میں کہ ایکچولی وہ شخص جس نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں کی تھی اور جو ان کو جاہلانہ رسم و رواج سے نہیں روک سکا اپنے بچوں کو، یا اس نے تعلیم دینے کی کوشش ہی نہیں کی اپنے بچوں کو، تو اس صورت میں اگر وہ روتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں اپنے گھر میں مرنے والوں کے بعد یا ان کے اوپر، تو اس صورت میں والدین کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچے گا ان کے رونے کا، اس کی بنا پر عذاب ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو صحیح سمجھایا کیوں نہیں صحیح بات۔ اور اگر والدین نے اپنی سی کوشش کر لی، بچوں کو سمجھا دیا، اور اس کے بعد اگر بچے روتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، تو پھر والدین پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ تو یہ اس کی بہت ہی بہترین تشریح کی گئی ہے اور اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا اور وضاحت کی گئی ہے۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ اب اس آیت سے اگر ہم لیں تو اس کے بھی تین ہم کو اصول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا، یعنی نیکی میں نے کی ہو اور اجر کسی اور کو ملے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ یعنی اگر ٹھیک ہے میں نے نیکی کی دعوت دی تھی کسی کو اور فلاں شخص نے نیکی کی، تو اس کا کچھ حصہ مجھے ضرور مل سکتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ کوئی شخص صحیح عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا، یعنی کچھ نہ کچھ تگ و دو، بھاگ دوڑ، عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ عمل کیا ہی نہیں، ہم کہیں کہ اچھا یہ لو، یہ 1000 روپے لے لو اور میرے لیے جنت خرید دو، یا آخرت میں میرے لیے آرام دہ لائف خرید دو اور یہاں وہاں مجھے بخشوا دینا، یہ 1000 روپے لے لو، ایسے نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود کچھ کوشش عمل نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ جو ایصال ثواب ہے، اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ عبادات مرنے والے کی طرف سے اگر کوئی کرتا ہے، جیسے اس کے فرض روزے تھے چھوٹ گئے تھے، اس کا جو فرض حج تھا وہ چھوٹ گیا تھا اور ان لوگوں نے وصیت کی تھی تو اس کی اولاد کرے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن نفل حج اور عمرہ کی ہمیں کوئی بات نہیں ملتی، نہ ذکر ملتا ہے، اور نماز کا تو بالکل ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور اسی بنا پر اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پڑھنا خود کی محنت ہے اور خود کی کوشش ہے، تو اسی لیے قرآن خوانی کا بھی ایصال ثواب مرنے والوں کو نہیں پہنچتا۔ اور دلیل اس کی یہ دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا اور اگر یہ قرآن خوانی سے، یہ قرآن پڑھنے سے، انہیں مرنے والے کے اوپر قرآن پڑھ کر جو بھی جملے کہے جاتے ہیں ہمارے پر، بخشنا اور بخشوانا پتہ نہیں کیا کیا، تو اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام ضرور کرتے، اگر یہ خیر کا کام ہوتا۔ کیا صحابہ اکرام اتنی بڑی نیکی سے پھر محروم رہتے اور رکھتے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو؟ اور ضرور وہ قرآن خوانی کرواتے اور مردوں کو پڑھ کر بخشتے رہتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہمارے سلف نے، نہ خلف نے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ بہت سالوں تک بھی کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت سالوں بعد کی پیداوار ہے قرآن خوانی کروانا اور مرنے والوں کو قرآن پڑھ کر بخشوانا یا بخشنا، جو بھی ہیں۔ اور جیسے کہ اس مشہور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث، چونکہ یہ حدیث اوتھینٹک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے عمل کو روک نہیں دیتی ہے، بلکہ اسے اجر برابر پہنچتا رہتا ہے، اور وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ نصوص ہے اسلام کی، یہ نص سے ثابت ہے، سمجھے، کوئی سنی سنائی بات یا کوئی ادھر کی لی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بغیر دلیل کے بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی پہلے قاتل قابیل پر ڈالا جاتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ یعنی اس کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ زمین پر پہلا قتل اسی نے کیا تھا، یعنی ناحق خون کی جو رسم تھی اسی نے قائم کی تھی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر منذر بن جریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک طرح ڈالی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو، اور جس نے اسلام میں کوئی بری رسم ڈالی یا ایجاد کی اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں ہمیں ملتی ہے کہ صدقہ جاریہ وقفی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہے، وَنَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسی طرح وہ علم جس کی اس نے لوگوں میں نشر و اشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی، تو یہ اس کی صحیح اور اس کا عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقتداء کرنے والوں کا بھی اجر اسے پہنچتا رہے گا جو اس کے بعد اس پر نیک عمل کرتے رہے، تو یہ بات حدیث کے منافی نہیں ہے، حدیث کے اگینسٹ میں نہیں جا رہی ہے۔ تو اگر ماں باپ نے کچھ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ فلاں فلاں نیک کام میری طرف سے کر دینا، تو وہ ضرور کرے۔ یا پھر ایک روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی یار، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً وہ صدقہ اور خیرات کرتی، تو کیا اگر میں آج اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کروں تو کیا اس کو اجر مل جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اسی طرح سے ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی اسی طرح سے اجر ملے گا۔ یا اگر تمہارے ماں باپ اگر قرض چھوڑ جاتے تو کیا تم ان کا قرض نہ ادا کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح سے آپ کو وصیت کی تھی اولاد کو، تم ضرور اس کو پورا کرو۔ تو اگر کچھ اس طرح کی وصیت کی ہے تو اس طرح سے اس کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی کسی کی نماز بھی نہیں آپ پڑھ سکتے کہ اچھا فلاں نے نماز نہیں پڑھی تھی زندگی میں لہٰذا میں اس کی طرف سے نماز پڑھ لوں، یا فلاں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اپنی زندگی میں، میں اس کی طرف سے قرآن پڑھ کر اس کو وقف کر دوں۔ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں ہے کہ اصول کے بتایا گیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جو اس نے سعی کی ہے، کوشش کی ہے، تو انسان کی کوشش دیکھی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایصال ثواب کے کچھ طریقے تو جائز ہیں، لیکن ہر طریقے کو جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں تو وہ تو طریقے جائز ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی بنا پر جو اسکالرز کہتے ہیں کہ نفل عمرہ یا نفل حج مردوں کی طرف سے کرنا یا میت کی طرف سے کرنا، اس کا ہمیں حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے اور نہ ہی قرآن پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو اس سال ثواب کا جو مسئلہ ہے، ہم کو صحیح سمجھ میں آنا چاہیے، یہ جو تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس پر ہم لوگ عمل کریں۔ تو جن اعمال کا بدلہ موت کے بعد ملتا رہتا ہے، ایک تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ رونے پیٹنے سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، امام بخاری نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو، اس بنا پر عذاب ملے گا، ادروائز نہیں۔ جیسے کہ ایک شخص، مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا اور اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میری ماں ناگہا مر گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ یعنی جس کے لیے دیا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی دونوں کو ثواب ملے گا۔ اس سے پھر کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ابھی اوپر آپ کو احادیث سنائی گئیں یہ مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جن معاملات کا تعلق فرض یا واجب سے ہو، ان کو ادا کرنا میت کے جو رشتہ دار ہیں، جو لواحقین ہیں، ان پر واجب ہے۔ جیسے میت کے قرض کی ادائیگی، حج اس پر فرض ہوا اور وہ نہ کر سکا ہو تو اس کی ادائیگی، اگر کوئی نظر مانی ہو تو اس کی ادائیگی، یا روزے اگر وہ رکھتا تھا اور آخر میں روزے نہ رکھ سکا تو وہ، یا پھر نظر کے روزے اس نے مانے تھے، یا کفارے وغیرہ، تو وہ دوسرے کے کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان معاملات کا تعلق نفلی صدقات سے ہو تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، اور اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث سے پڑھا۔ اور ایسے نفلی صدقات کا ثواب میت کو بھی پہنچتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی، دونوں کو ملتا ہے۔ تو یہ اس سے ریلیٹڈ جو صحیح باتیں تھیں وہ الحمدللہ ہم نے دیکھ لی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور یہ کہ اس کی صحیح عن قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ تو جو کچھ اس نے صحیح کی تھی وہ دیکھی جائے گی اور اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جو جانچ پڑتال ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے، کون کیا کر کر آیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور اسی نے ہنسایا، اسی نے رلایا، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، اسی نے دوسری زندگی بخشی. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور وہی شعرا کا رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ آدَنِ الْأُولَى اسی نے آدِ اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اب یہاں پر اصل میں رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہی ہے تو کس سے مانگو، یا کرنا ہی ہے تو کس کے لیے کرو؟ اس رب کے لیے کرو جس نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں وجود بخشا، تمہیں انسان بنایا. تو کسی کو اس نے دولت سے نوازا، کسی کو دولت نہیں دی، لیکن پھر بھی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. تو رب تو وہ ہر چیز کا ہے، یعنی اسی نے پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یا زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی نے جوڑے بنائے نر اور مادہ کے، پھر اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ بوند ٹپکائی جاتی ہے، پھر آخرت میں جو دوبارہ زندگی بخشنا ہوگا وہ بھی اسی کے ذمے ہوگا. یعنی خوشی اور غم سب کے اسباب بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھی اور برے قسمت کا ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کسی کو اگر کوئی خوشی میسر ہوتی ہے یا نصیب ہوتی ہے تو اس کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. کسی پر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اس کی مرضی سے ہی پیش آتی ہیں. کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو. سبحان اللہ، وہ ہمارا رب ہے. تو جو رب زندگی دینے پر اختیار رکھتا ہے تو کیا وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ کیا دوبارہ وہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ جو ایک حقیر سی بوند سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے نطفے سے، تو کیا وہ دوبارہ کسی مرد اور عورت کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے لیے دشوار ہو سکتا ہے بھلا؟ کسی بھی حال میں نہیں. پھر اقنا کا لفظ آیا ہے اور شیرا کا لفظ ہے. اقنا مفلس کرتا ہے، قاف نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے غنی کرنا اور راضی کرنا، اور حروف ازداد میں سے ہے. غنی کرنا اور پھر اس مال کو بڑھانا، اتنا مال و دولت دینا کہ اس کی احتیاج پوری ہونے کے علاوہ وہ خوش بھی ہو جائے. اقنا اغنا کی ضد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مفلس بنا دیتا ہے. پھر جو سب سے بڑی قومیں تھیں عاد اور سمود، جن کے مانند قومیں دنیا میں کبھی پیدا نہیں کی گئیں، بہت بڑے لوگ تھے وہ لوگ، یعنی خوب زوراور تھے، اور ان کی جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. تو ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے ان کا کوئی نام و نشان بھی نہ چھوڑا. تو پھر بھلا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور یہ شیرا آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے، جسے مرزم الجوزا اس طرح کا بھی کچھ نام دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سورج سے 23 ٹائم زیادہ روشن ہے، مگر زمین سے اس کا فاصلہ 8 سال نوری سے بھی زیادہ ہے، اس لیے یہ سورج سے چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا، وہ یہ لوگ سمجھتے تھے. زمانے جاہلیت میں عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی بنا پر عرب کے معبودوں میں یہ شامل تھا ستارہ، اور خاص طور پر قریش کا ہمسایہ قبیلہ خزا اس کی پرستش کے لیے مشہور تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہاں پر جو ہے، کہ تمہاری قسمت شیرا نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ عزفت العازفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اوندھی گرنے والی بستیوں کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہو سکتی ہیں، اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا سے مراد ہو سکتا ہے بحر مردار کا پانی ہو جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ پھر فبئی آلائی ربی کا تتمارا، تم اپنے رب کی کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو بنی نوع انسان پر جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو دنیا سے مٹاتا رہتا ہے تاکہ ان کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات ملے اور لوگ سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ تو ظالم قوموں کی تباہی بھی اللہ کی نعمتیں تھیں اور انسانیت پر احسانات تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر ایک اور جگہ بھی کیا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو چونکہ پیچھے یہ ساری قوموں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر کہا گیا کہ تم اپنی نعمتوں کو، تم اپنے رب کی نعمتوں میں کس طرح سے شک کرو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالم قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یہ بھی تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ تو تتمارا کے معنی شک کرنا بھی ہے اور جھگڑا کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مثالیں تاریخ سے پیش کی ہے اور پچھلے انبیاء کی قوموں کا ذکر بتایا ہے کہ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا تو ان کو کس طرح سے ہلاک کیا گیا، تو کیا اب بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے تکبر کیا، اکڑ دکھائی، آخرکار اسے تباہ ہونا پڑا؟ تو جیسے وہ لوگ اپنے نبیوں سے جھگڑا کرتے، تو کیا تم لوگ بھی اپنے اس نبی سے جھگڑا کرو گے؟ اور پھر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جو عازفہ کا لفظ ہے، یہ عزفت العازفہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قیامت کا ہی ایک صفاتی نام ہے، اور عزف میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے اصل میں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ قیامت یا موت کی گھڑی بہت دور ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ وقت پڑا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو کسی پل کی خبر نہیں کہ اگلا لمحہ وہ زندہ رہے گا یا موت اس کی واقع ہو جائے گی، تو وہ گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اف من ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی واضح آیت آنے کے بعد بھی آج دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ موت کی گھڑی، قیامت اتنی قریب آ لگی ہے، اور تم پھر بھی ابھی تعجب ہی میں پڑے ہوئے ہو، ابھی بھی شک و شبے میں ہو۔ اور کفار مکہ نے تو دراصل عقیدتاً انکار کیا تھا، لیکن آج مسلمان عملاً اس کا انکار کر رہے ہیں، اس طرح سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو آخرت کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، نہ اس کی فکر ہے۔ سامدون کا جو لفظ آیا ہے غفلت میں پڑے ہوئے، سین میم دال اس کا روٹ ہے، حیران کھڑا ہونا، مبہوت ہونا، غفلت میں پڑ کر اصل کام کرنے کی بجائے کھیل کود میں بھی پڑ جانا۔ بہت صحیح لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، زندگی کو بہت لائٹ لیتے ہو، بس انجوائے کرو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ چار دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کر لو، پھر کل کس نے دیکھی آخرت؟ تو یہ چیز ایک مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کہا جائے کہ وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جس کو آخرت کی فکر پڑ جائے وہ بھلا کیسے ہنسی مذاق میں زندگی گزار سکتا ہے، صرف انجوائمنٹ کے لیے جو زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آخرت کی لو لگ جائے پھر وہ اس طرح سے ہنسی مذاق میں زندگی نہیں گزار سکتا، غافل نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا پھر کیا کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، جھک جاؤ اللہ کے آگے، یہاں سجدہ ہے، بہتر ہے کہ سجدہ کر لیں اور بندگی بجا لاؤ۔ تو اصل پھر کامیابی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے آگے جھکنے میں۔ اور فسجدو کا مطلب یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف سجدہ کریں، بلکہ پوری زندگی ہماری اس کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہر حکم کے آگے ہمارا سر جھک جاتا ہے، سمعنا واطعنا والی کیفیت۔ جب یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اور آپ نے پڑھ کر سنائی تو آپ نے بھی سجدہ کیا، اور جو سننے والے تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور اسی بات کو سن کر یہ خبر جب پھیل گئی تو حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے وہ واپس آ گئے کہ کفار مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن انہوں نے صرف سجدہ کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، یعنی بے اختیار وہ جھک گئے تھے اللہ کے آگے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں سامدون کا جو لفظ آیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی گانے بجانے کے بھی لیے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ قرآن کی دعوت سے ہٹانے کے لیے دوسری طرف توجہ ڈالنے کے لیے گانا شروع کر دیتے تھے. اور سمود اگر ہم لیں سین میم واو دال تکبر کے طور پر سر نوارنے کو کہتے ہیں، کیونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تو غصے کے ساتھ اپنے منہ اوپر اٹھاتے اور نکل جاتے. تو اس کے گانے بجانے کے بھی معنی ہوتے ہیں، غفلت میں پڑے رہنے کے یا منہ پھیر کر گزر جانے کے یا غصے سے منہ پھیر لینے کے، سارے معنی آ سکتے ہیں. بہرحال تو اگر آج بھی کوئی لوگ قرآن کی دعوت سے اس طرح سے بیزار ہو کر گزرتے ہیں اور قرآن کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں یا پھر قرآن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو سوچ لیں کہ پھر کیا اس کا انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب، اس کے دیے گئے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، اس کتاب کی تلاوت، اس کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، اور اس کتاب کو جیسے صحابہ کرام نے لیا تھا اس طرح سے ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا